صدق الله العظيم. وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اقف محبة سيدي فاق قل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمين. مولاي صلِّ وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیثاً تحفتاً تعظیماً تکریماً اجلال و ادب کے ساتھ صلاۃ و تسلیم پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر سامعین کرام، رفیقان ملت، گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کے درس میں آپ حضرات نے 300 ہجری سے لے کر 350 ہجری تک کے ہونے والے چند اہم واقعات کا ایک مختصر اور مدلل خاکہ سماعت فرمایا، جس میں بالخصوص حضرت امام ترمذی علیہ رحمت اور دیگر بزرگوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور حصول برکت کے لیے جامعہ ترمذی سے پہلی حدیث اور آخری حدیث اس کی ابتدا اور اختتام کے اصول کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. سب سے پہلے دعا کیجیے اللہ رب العزت آج کا روزہ، آج کی تراویح، جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گیا، جو سنا گیا، اس روح زمین پر جس میں مسلمانوں نے آج روزہ رکھا اور جملہ عبادتیں پیش کی، رب کریم تمام کی حاضری اور تمام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 350 ہجری سے لے کر 400 ہجری تک کے ہونے والے واقعات کا ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. گزشتہ درس میں جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دور مطیع للہ کی خلافت کا تھا، جو تقریباً 363 ہجری تک اس کا یہ دور جاری رہا. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ گزشتہ درس کے واقعات میں سے دو اہم واقعات تھے کہ جس میں ایک تو قراوتی فرقے کا صدور اور دہلوی حکومت کا قیام، بنو بویہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، ایک ماہگیر شخص تھا اور اس نے اپنے ظاہری تقویٰ اور طہارت کو ظاہر کر کے چند لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. اس کے چار بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹے کو بہت شہرت حاصل ہوئی، جس نے عرب و عجم کے اندر اور بالخصوص بغداد کی حکومت پر اپنا مکمل تسلط جما لیا، معاذ الدولہ، جس کا ذکر کل آپ کی خدمت میں کیا گیا تھا. آج کے درس میں معاذ الدولہ، جس طرح کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ بنو عباس کو مکمل طور پر اس نے سر کے بالوں سے پکڑ لیا تھا اور بنو عباس کی مکمل حکومت اس کے سامنے کٹ پتلی کے مانند تھی. وہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ مطیع اللہ کو اگر رات کو بستر پر آرام بھی کرنا ہوتا تو معاذ الدولہ سے اجازت لیتا، تو یہ حکومت ایک برائے نام ہو کر رہ گئی اور شیعہ فرقے نے تمام تسلط باطنی طور پر تقیہ بازی کے ذریعے سنی بن بن کر گھستے رہے اور انہوں نے مکمل طور پر بنو عباس کی رگ و پے کے اندر اپنے عقیدے اور اپنے تمام مراسم کو داخل کر دیا. جس طرح کے گزشتہ درس میں گزرتا چلا گیا آپ کے سامنے کہ بنو عباس کی حکومت کا خزانہ آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب تھا، اور ایک بنو عباس کے خلیفہ کا بھی ذکر آپ کی خدمت میں کیا گیا کہ فوج کو جب تنخواہ نہیں ملی تو انہوں نے اسے دربار سلطانی سے نکال کر اسے قتل کر دیا. یہی معاملہ معاذ الدولہ کے دور میں ہی ہوا. معاذ الدولہ کو بنو عباس کی ضرورت تھی تاکہ ان کا لیول سامنے اور پیچھے اپنے فرقے کی مکمل ترویج اور ترقی چلتی رہے. اگر ہم نے اوپر گویا کہ دھاندلی شروع کر دی تو کہیں سنیوں کی یلغار ہماری طرف نہ ہو جائے، تو نام بنو عباس کے چلتا رہے، کام سب اندر ہوتا رہے اور مکمل سپورٹ کی جائے کہ کسی صورت میں بنو عباس کی حکومت ختم نہ ہو جب تک ہم اپنے پورے عزائم میں کامیاب نہ ہو جائیں. معز الدولہ کے دور میں یہ ہوا کہ حکومت کا خزانہ مکمل طور پر ختم ہو چکا، فوج کے بڑے بڑے عہدے پر فائز فوجی افسران نے تنخواہ کا مطالبہ کیا اور نہ ملنے کی بنا پر ان کو بغاوت کے لیے اکسانا شروع کیا، تو معز الدولہ کے لیے بظاہر یہ بات بڑی خطرناک تھی. اس نے چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کی معیشت پر توجہ دے کر وہ حکومت کے خزانے کو فعال کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا مقصد تو مکمل طور پر اسلام کو بدنام کرنا ہی تھا. اس نے کام یہ کیا کہ بغداد اور کوفہ اور بصرہ میں کچھ صاحب ثروت عمرا جو رہتے تھے ان کے مال پر ہاتھ صاف کیا اور اس سے خزانے کے طور پر کچھ معاملات کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو حکومت کی جتنی پڑھی ہوئی زمین اور باغات وغیرہ جو تھے اور قیمتی سرمایہ جو تھے اور اس سرزمین پر جتنے بادشاہ یا جتنے عمرا یا جتنے بڑے بڑے تجار موجود تھے جو تجارت میں ان کا توتی بولتا تھا، حکومت کے فوجیوں کو اعلان کر دیا موجود دولانے کے جس کے ہاتھ میں جو آئے قبضہ کر لو اور اپنا کام کرانا شروع کر دو. اب گویا کہ عوام کی رعایا کی سارا مال فوجیوں نے اسے غصب کر لیا اور فوجیوں کے ہاتھ میں ساری چیزیں پہنچ گئی، باغات یہ وہ. فوجیوں نے جتنا کرنا تھا جتنا فائدہ اسے اٹھانا تھا وہ تو اٹھایا. اب ظاہر سی بات کہ فوج حل تو چلانے سے نہیں، جناب جو اس میں باغات پر لگے ہوئے سمایات تھے اس کو بیچ باچ کر اس نے اپنا گویا کہ مال پورا کیا، اپنا مصارف کو پورا کیا، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ جناب وہ باغات اجڑ گئے، کھیت اجڑ گئی، نہریں اجڑ گئی اور ملک ایک بنجر کی صورت گویا کہ اختیار کر چکا. معز الدولہ نے جب بنو عباس کے پس پشت اپنی حکومت کو جما لیا تھا تو دو قوتوں سے اس سے بڑا ڈر تھا. یوں تو تین قوت ذکر کی جاتی ہے لیکن میں تینوں قوت کا مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دو قوتیں جس سے معز الدولہ کو بہت ڈر تھا کہ اگر اسے وقتی طور پر ٹھنڈا نہ کیا جائے تو یہ ان پر بہت خطرناک طور پر حاوی ہو جائیں گے. ایک تو موصل کے لوگ، موصل جو بغداد عراق کا ایک بہت مشہور علاقہ ہے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی قبر شریف ہے اور جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام ان کی قبر شریف ہے، اور اسی موصل کے کنارے پر آپ دیکھیں گے تو دو نبی اور ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت جرجیس علیہ السلام. یہ بڑے ذوال قدر انبیاء گویا کہ عراق کے اندر موجود ہیں. عراق کے اندر جو انبیاء کرام کی تعداد بنائی جاتی ہے، ایک حضرت یوسف بن نون جو بغداد کے اندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں شامل تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاشی نکلے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی اتنی خدمت کی کہ آپ نے دعا دی اور اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمایا. حضرت یوسف بن نون ان کا مزار عراق کے اندر ہے اور یہ بغداد شریف کے اندر ان کا مزار مقدس ہے. حضرت معروف ترقی کی اسی قبرستان کے اندر چند قدموں کے فاصلے پر اور بالخصوص حضرت جنید بغداد کی حضرت سید شکتی سے لڑ کر گویا کہ ان کا مزار مقدس ہے. موصل کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مقدس ہے، اور اسی کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کے سامنے کیا حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت جرجیس علیہ السلام، یہ جلال القدر نبی جو ہے جن کا مزار عراق کی سرزمین پر ہے. باقی تقریباً سارے انبیاء ملک شام کے اندر ہیں اور کچھ حضرات انبیاء کرام مکہ مکرمہ میں بھی ہیں. جس طرح کہ فاضل بریلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات مطاف کے اندر موجود ہیں جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں. اس حرم شریف کے قریب قریب گویا کہ اتنے ہزار انبیاء کرام کا مزار ہے. مسلم امام احمد میں بھی اسی کی تائید میں گویا کہ حدیث اور روایت موجود ہے. صفا مروہ کے درمیان بھی کئی انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، عرفات میں بھی انبیاء کرام کے مزارات ہیں، مزدلفہ میں بھی انبیاء کرام کے مزارات ہیں. تو یہ 124,000 کم و بیش انبیاء کرام کے مزارات اس متعدد جگہ پر گویا کہ تقسیم ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ بنو بویہ فرقے کا بانی حمدان شخص کو انتقال کر گیا، اس کا بیٹا معز الدولہ، اس کو دو قوتوں سے سب سے زیادہ خطرہ تھا. ایک موصل کے رہنے والے حمدانی لوگ تھے جن کا تعلق اہل سنت سے تھا، اس سے انہیں سب سے زیادہ ڈر تھا. دوسرا بصرہ کی بڑی قوم کے لوگ تھے، ان سے اس کو سب سے زیادہ ڈر تھا. لیکن ہوا یوں کہ بنو بویہ شیعہ فرقہ تھا اور موصل کے یہ حمدانی لوگ سنی تھے، تو پرانے زمانے ان کی چشمک چلی آ رہی تھی، مڑ بھیڑ چلی آ رہی تھی، آپس میں ایک دوسرے پر گویا کہ حملہ کرنے کی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. لیکن جب بنو بویہ عجمی ایرانی شیعہ لوگ جب انہوں نے بغداد پر قبضہ کر دیا تو بنو حمدان نے گویا کہ جو موصل کے لوگ تھے انہوں نے بغداد میں ان پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ گویا کہ مار دھاڑ اور قتل غارت کا سلسلہ شروع ہوا. کبھی یوں ہوا کہ شیعہ بغداد پر غالب آ گئے، کبھی شیعوں نے سنیوں کو گویا کہ پسپا کیا، کبھی سنیوں نے گویا کہ شیعوں کو پسپا کیا، اور یہ جنگ گویا کہ بغداد کے اندر چلتی رہی. لیکن اب یہ ہوا کہ معیز الدولہ کے دور میں شیعہ نے بغداد کے اوپر اپنا مکمل تسلط جما لیا، اور سنیوں کو مکمل طور پر انہوں نے زمین سے بٹھا دیا تھا کہ سنیوں کا کوئی شخص گویا کہ حکومت کے طاقت کے لحاظ سے بغداد کے لوگوں پر نہیں تھا، اور معیز الدولہ نے مکمل طور پر بغداد کے اوپر شیعت کی تبلیغ شروع کر دی تھی. اہل سنت کی مساجد کے اندر اہل تشیعوں کے حضرات آ گئے تھے اور وہ اپنی تبلیغ اور تقریر کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا تھا. تیسری قوت جو سب سے بڑی قوت تھی بحرین کے علاقے میں، عمان اور بحرین کے علاقے میں ایک قوت تھی، اور اس کے جو والی تھے اس کا نام یوسف بن وجیحہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اس شخص نے کرامتی فرقے کی مدد لے کر گویا کہ بصرے پر حملہ کیا کہ ہم عمان کے ساتھ بصرہ کو بھی قبضہ کر لیں، لیکن معیز الدولہ نے اسے بصرہ میں بھی شکست دی، اور اس کے بعد یوسف کا انتقال ہو گیا. یوسف کے مرنے کے ساتھ یوسف عمان کا جو ولی عہد تھا اس کا ایک غلام، حبشی غلام نافع اس کا نام تھا، اس نے گویا کہ عمان کے علاقے میں اور بحرین کے علاقے میں اپنی حکومت کو جمایا. لیکن معاذ الدولہ کو اس سے بہت زیادہ خطرہ تھا، آہستہ آہستہ اس نے بغداد اور کوفے کے اندر اپنی فوج کو منظم کیا، اور بحرین اور عمان کے علاقے پر اس نے زوردار حملہ کیا جس سے معاذ الدولہ نے اس غلام نافع کو بھی قتل کر لیا، اور مکمل طور پر شیعہ حکومت بحرین، عمان، بصرہ، کوفہ اور بغداد کے اندر انہوں نے مکمل تسلط جما لیا. یعنی یہ واقعہ 355 ہجری کا ہے. 355 ہجری میں عمان کی سرزمین کے اوپر مکمل طور پر شیعہ کا غلبہ ہو گیا، اور معیز الدولہ کے ماننے والے وہاں پر گویا کہ ولی عہد ہو گئے. معیز الدولہ نے خلفاء کی قوتوں کو پہلے ختم کر دیا تھا، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بنو عباس کے، لیکن بغداد میں شیعہ کی تبلیغ کا اتنا عروج ہو گیا تھا کہ 351 ہجری، یہ تاریخ کا سب سے بھیانک سال ہے، کہ اس کے اندر بغداد میں جتنی اہل سنت کی مساجد تھی وہاں سے تمام ائمہ کو نکالا گیا اور شیعہ لوگوں کو اس میں داخل کیا گیا، اور معاذ اللہ صبح معاذ اللہ جمعہ کی نماز کے بعد ہر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ، یہ تمام گویا حضرت امیر معاویہ، ان جنرل قدر صحابہ کے بارے میں تبرہ اور مغلظات ان پر گویا کہ کیا جانے لگا، اور عراق بغداد کے اندر، بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر بیچ چوک پر گویا کہ صحابہ کے نام پر گالیاں اور توہین آمیز جملے علی اعاذ باللہ لکھ کر گویا کہ آویزاں کیے گئے. لیکن خلفاء کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، کسی سنی میں جرت نہیں تھی، نہ کچھ کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اوپر آتا. اس قدر گویا کہ حفاظت انتظامات کے ساتھ یہ کام کیے گئے، لیکن بغداد کے اندر جو سنی علماء موجود تھے انہوں نے ڈر پردہ جہاد کی ایک ٹیم تیار کی، اور بغداد کے اندر اس قسم کے جتنے بینر اور گویا کہ اس قسم کے آویزاں کی ہوئی یہ عبارت ہی تھی اس کو مٹانا شروع کیا، جس میں عوام کو پستہ ہو چکی تھی. علماء نے اپنے آستانے چھوڑ دیے، مشائخ نے اپنے آستانے چھوڑے، علماء نے مسلح چھوڑا، اور وہ گلیوں کے اندر جہاد کے لیے نکل گئے، اور شیعہ کے ساتھ ان کی گویا کہ بہت سخت جنگ ہوئی. لیکن علماء بے سر و سامان تھے، شیعہ نے ان پر غلبہ حاصل کیا، اور بے شمار بغداد کے اندر اہل سنت کے علماء اور مشائخ کو شہید کر دیا گیا. یہ بدعت کا ایجاد ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک بات یہاں پر اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. 351 ہجری جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں صحابہ کرام پر برملہ تبرہ کیا جانے لگا. یہ وہی سال ہے جس دن ماتم کے جلوس کی ابتدا ہوئی. اس سے پہلے سورہ زمین پر کبھی ماتم نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ماتموں کا سلسلہ چلا تھا. بنو بویہ کی اس معیز الدولہ نے جب عراق، عمان اور تمام علاقوں میں اپنی حکومت کو جمع لیا، تو اس نے جہاں تک یہ جسارت کی کہ صحابہ پر تبرہ کیا، اس نے عید غدیر پر خوشی منانے کی ایک من گھڑت گویا کہ سلسلہ بھی شروع کیا جو آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ جاری ہے، اور اس نے گویا کہ ماتم کا سلسلہ شروع کیا، اور بغداد کی گلی کوچوں کے اندر، بصرہ کی گلی کوچوں کے اندر ماتم کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کو ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنائی جاتی تھی جو لوگ ماتم کرتے تھے. لوہے کا سلسلہ شروع ہوا، عورتیں اپنے گریبانوں کو پھاڑ کر بازاروں میں آ رہی تھی اور لوہے کر رہی تھی اس قسم کی فاحشی، اور یہ تمام چیزیں یہ غلیظ فرقے اہل بیت کی طرح منسوب کرتے تھے. اور آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب بھی کوئی غلیظ فرقہ زوردار انداز میں خراسان یا عراق کی سرزمین سے اٹھا ہے تو اس نے اہل بیت کا عاشق ہونے کا دعویٰ کیا. میں نے جس طرح پہلے عرض کیا آپ کے سامنے تاکہ اسے سستی شہرت حاصل ہو جائے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض خناس ہے جناب وہ اہل بیت کا نام لے کر گویا کہ واویلا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. شیعہ حضرات کی آج بھی
سیاہ اربع موجود ہیں، ہماری سیاہ ستہ ہے جس میں چھ کتابیں صحیح ہیں، شیعہ انگاد کی چار، یہ میں تحقیق پیش کر رہا ہوں، تاریخ جو چل رہی ہے، جو کیونکہ اس میں سینسر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، جس نے جو کیا ہے وہ تو بتایا جائے گا، ظاہر سی بات ہے 50 سال میں جو ہوا ہے اس کو تو ذکر کیا ہی جائے گا آپ کے سامنے. تو آج ان کے شیعہ حضرات کے اندر متداری گویا کہ چار ان کی حدیث کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتابیں ہیں جس کو سیاہ اربعہ کہتے ہیں، آج اس میں بھی ائمہ کے متعلق خرافات موجود ہیں. ایک طرف اماموں سے محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اماموں کو گالیاں بھی دی گئی ہے، جس پر ایک نمونہ اتنی تہذیب جو ایک چھوڑا گویا کہ ایسا ہے کہ جس کو مسجد میں بیان کے جائے میں عرض کرتا ہوں، ورنہ کچھ تو ایسے ہیں کہ اتنے گنونی بات ہے کہ بندہ اپنے کسی دشمن کو غلیظ ترین گالیاں دے سکتا ہے لیکن ایسے الزام نہیں لگا سکتا جو شیعہ فرقوں نے حضرت موسیٰ کاظم، امام زین العابدین، امام باقر کے متعلق غلیظ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی. کیوں؟ تاکہ ان کا فرادی مذہب کے لیے اصول بنے. اور گویا کہ ہم نے تھوڑی کیا، یہ تو اماموں نے بھی کیا ہے اپنے لیے دلیل بنانے کے لیے، انہوں نے ائمہ کے لیے اور بالخصوص حضرت موسیٰ کاظم کی والدہ اور آپ کو والدین کے بارے میں اتنی گھنونی باتیں من لا یخبر الفقیہ کے اندر موجود ہے کہ جس کو سن کر اور پڑھ کر انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک بات اصول کافی سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، امام باقر کے متعلق شیعہ حضرات کے تمام محرفین نے یہ روایت کری ہے کہ حضرت امام باقر اپنی شرمگاہ پر چونا لگا کر باہر تشریف لاتے اور تہبند کو لوگوں کے منہ پر پھینک دیا کرتے تھے اور ان کے سامنے بڑھانا کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ سطر ہو چکا ہے. یہ جو اتنی بات تھی اس سے گہری باتیں ہیں جو مجمع میں نہیں بتا سکتی، بتائی جا سکتی، نہ کوئی مسلمان اپنی زبان پر لا سکتا ہے. آج بھی سیاہ روا اصول کافی بھری پڑی ہے، فروع کافی میں وہ باتیں موجود ہیں، استفسار میں موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ کاظم کی والدہ کے متعلق جتنی غلیظ تری باتیں ان خناسوں نے نکلی ہے وہ ان کا مذہب تو یہودیوں کا مذہب تھا. ان کو کام صرف یہ تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، صرف بیس یہ تھی کہ وہ اہل بیت کا نام لے کر اپنے دین کی تبلیغ کرتے تھے اور اپنا معاملہ شروع کرنا ان کی ایک عادت تھی. اب آپ دیکھیے ننگا پھرنے کی دلیل انہوں نے کیا بنائی کہ امام باقر جیسا کیا کرتے تھے، تاکہ امام باقر پر یہ جھوٹ باندھ دیا جائے. پھر بعد میں اگر کبھی شیعہ امام باقر میں ننگے ناچ رہے ہو، کوئی بولے جناب تو ننگا کیوں ہو گیا، بولے امام باقر بھی چونا لگا کر آ جاتے تھے اور کہتے تھے سطر کسی رنگ دو تو سطر ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی غلیظ عبارتیں آج موجود ہیں جس کو چھپایا جاتا ہے لیکن وہ کتابیں چھپ رہی ہے. یہ صرف آپ کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ یہ کام بغداد میں شروع ہو گیا، 351 ہجری کے اندر یہ چیزیں شروع ہوئی، لیکن 356 ہجری کے اندر اللہ نے کرم فرمایا اور معیز الدولہ واسطے جہنم ہوا اور اسے موت آ گئی. اس 356 ہجری کے بعد ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. امام طبرانی علیہ رحمت، حدیث کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اہل سنت و جماعت کے ایک بہت عظیم عالم ہے اور ان کی خدمات بڑی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ درس جو گزرا ہے اس میں سیاست کے سارے بزرگ چلے گئے، اب آگے یہ آخر محدث رہ جاتے ہیں. گویا کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفاظ حدیث کی آخری یادگار ہے. اب تقریباً بڑے بڑے جتنے ائمہ تھے ان کا وصال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. دل خراش ہے، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آگے میں درس دوں، اس لیے کہ جن کے نام پر درس دے رہے ہیں اللہ میں جن کا ذکر کرنا ہے آہستہ آہستہ، ان کے گویا کہ سن وصال جایا جا رہا ہے، لیکن جو ان کے نائبین ہیں اس کے ان کے ذکر سے انشاءاللہ ہم اپنے باطن کا استفادہ کرتے ہیں. امام طبرانی علیہ رحمت 28 ذی قعدہ کو 360 ہجری میں آپ کا وصال ہے. آپ کیسی شخصیت ہے ذرا غور سے سماعت فرمائیے. آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کا نام سلیمان بن احمد بن ایوب، طبرستان ملک کے شام کے آپ رہنے والے ہیں، جلیل القدر حافظ ہیں، بہت بڑے عالم تھے. اور جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حفاظ حدیث جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی ان کے جانشین ہیں اور ان کے سینے میں اللہ رب العزت نے لاکھوں حدیثیں مرجع فرمائی تھی. 260 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہے کہ ایک لائبریری اس کے لیے ناکافی ہے. آپ کی کتابوں کا سب سے بڑا فرمایا طبرانی شریف، جس میں تین سیٹ بنتے ہیں، تین حصے ہوتے ہیں، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر. معجم الکبیر کی تقریباً 8 سے 10 جلدیں ہیں، معجم الاوسط کی 6 سے 8 جلدیں ہیں اور معجم الصغیر کی 1 جلد ہے. یہ پورا احادیث پاک کا مجموعہ حضرت امام طبرانی علیہ رحمت نے تصنیف فرمایا اور اپنے ائمہ سے نقل کیا اور اپنے شیوخ سے ان روایتوں کو لیا اور آپ نے اس کتاب کے اندر گویا کہ اس کو جمع فرمایا. کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ اتنی بڑی کتاب آپ نے تحریر فرمائی اور پوری زندگی آپ نے اس کو صرف کر دی، اس کا کیا راز ہے، اس پر کیا باتیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بیٹا اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے 30 سال کے لیے نرم بستر چھوڑ دیا تھا، فرش پر سوتا تھا. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ آپ نے 30 سال فرش پر سونا. یہ بات جو کی یہ محض تشبیہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال تک میں نے اپنے اوپر حرام کو ختم کر لیا تھا, اور 30 سال تک میں ایک مجاہد کے حصے سے کبھی یہاں کبھی وہاں پھرتا رہا, اور اس طریقے سے میری 30 سال کی محنت میں یہ رنگ آیا کہ میں نے آنے والی امت مرحومہ کو یہ مقام اور یہ کتاب مرحمت کر دی. ترانی معجم الکبیر, معجم الاوسط اور معجم الصغیر آج الحمدللہ اہل سنت کی کتب احادیث کے اندر احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, جس کو حضرت علامہ ابن طبرانی علیہ رحمت نے تحریر فرمایا. 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی, بڑی عمر آپ نے پائی, تقویٰ طہارت میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا. آگے چلتے ہیں اور عظیم عالم دین جن کی حساسیت اور جن کا مقام اتنا وسیع ہے کہ جس طرح یہ بخاری ہے, امام بخاری نے لکھی ہے تو ہم کو کیسے پتا ہوگا, تو آئمہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بخاری وہی ہے جس کو امام نے لکھا. جس طرح کہ یہ حدیث سرکار کی ہمیں کیسے پتا چلے گا, تو صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یہ سرکار کی حدیث ہے. پھر ہمیں کیسا پتا چلے گا, صحابی نے کہا, تو تابعی کہتے ہیں ہاں یہ حدیث صحابی نے کہی ہے. تو جس طرح حدیث ہم تک پہنچتی ہے یہ سند ہے, اسی طرح کتابیں جو ہم تک پہنچی اس کی بھی سند ہے کہ یہی وہ بخاری ہے, یہی وہ ترمذی ہے, یہی وہ مسلم ہے. تو ہر کتاب کی سند ہوا کرتی ہے. تو ابھی اس امام کا نام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, یہ وہ امام ہے جو نسائی شریف کی سنن میں آتے ہیں, اور امام نسائی علیہ رحمت کی جو مصطبہ سنن نسائی ہمارے درمیان متبادل ہے, یہ اس کے بڑے جنرل قدر راوی ہیں, امام ابن سنی بینوری علیہ رحمت. بڑی عظیم شان, بڑی عظیم شخصیت ہے, بڑے عظیم بزرگ ہیں. 365 ہجری ان کا سنِ وصال ہے. ان کے کنیت ابو بکر ہے, نام ان کا احمد بن محمد بن اسحاق ہے. جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, سنن نسائی کے لیے اولین راوی ہے کہ جن کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے. انہوں نے صبح شام سنت کی اعمال کیا ہے, کہ صبح کی دعائیں کیا ہیں, اور رات کے وظائف کیا ہیں, صبح کے وظائف کیا ہیں, دوپہر کے وظائف کیا ہیں, کیونکہ اس پر ایک مستند کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے جس کا ترجمہ مارکیٹ میں ملتا ہے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید اور بزرگوں کے صحیح آثار سے آپ نے کتاب نقل فرمائی. عمل الیوم واللیلہ, رات اور دن کے جملہ اعمال اور وظائف, اس پر آپ کی کتاب کو گویا کہ بہت عروج ملا. اس کتاب کا نام ابن سنی بھی کہا جاتا ہے. آپ کا نام آپ کی کنیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ ابن سنی بینوری علیہ رحمت. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. درود و سلام. اب ایک عظیم شخصیت کا ذکر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار کمال اور مقام عطا فرمایا ہے, امام ابو بکر رازی الحنفی الجساس. یہ حنفی سلسلے کے ایک بہت عظیم بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے. یہ امام طبرانی علیہ رحمت کی شاگرد ہے, جن کا ذکر ابھی گزرا. انہوں نے سیما حدیث ہے حنفی, انہوں نے سیما حدیث امام طبرانی سے کیا ہے, جن کا ذکر ابھی آپ نے امام ابو القاسم طبرانی کا ذکر آپ نے سنا. یہ ان کی شاگرد ہیں. امام ابو بکر رازی الحنفی 370 ہجری کا وصال ہے. ان کو ابو بکر جساس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جساس جیم سواد حمزہ سواد جساس کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کی بہت بلند پائے کی تفسیر اس وقت موجود ہے, جس کو تفسیر کے بلند مقام پر رکھا جاتا ہے. اس کا نام ہے تفسیر احکام القرآن. تفسیر احکام القرآن یہ امام رازی وغیرہ کی تفسیر کے بہت بلند تفسیر ہے. ابن جریر وغیرہ کے بعد اس تفسیر کا نام آتا ہے. آپ حنفی مذہب کے عظیم بزرگ تھے. آپ کے متعلق امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ تفسیرۃ الحفاظ کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ 370 ہجری میں آپ نے مثال کیا. آپ وہ بزرگ ہیں کہ آپ اپنے وقت میں تمام حنفی علماء کے بادشاہ تھے, اور بڑے بڑے حنفی علماء چاہے وہ فقیہ ہو یا محدث ہو یا مفسر ہو, تمام آپ اپنا شیخ تسلیم کرتے تھے. خلیفہ قائم اللہ جو اس وقت بنو عباس سے خلیفہ تھا, اس نے آپ کی خدمت میں قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا, لیکن آپ نے اس عہدے کو جھکا دیا, اور آپ نے فرمایا اس عہدے کا کیا فائدہ کہ حکومت تمہاری شیعوں کی نظر ہو چکی ہے, اور اب تم مجھے عہدہ دے رہے ہو اور اس میں مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنانا چاہ رہے ہو کہ جس طرح تم چاہو گے اس طرح میں فتوے دوں اور اس طرح دین کا کام کروں. آپ نے قاضی القضاۃ کے عہدے کو قبول نہیں کیا. مائے دن حج کے اندر آپ نے وفات پائی. پھر سن لیجیے آپ کی بڑی مشہور ترین کتاب جس سے آپ کا نام پہچانا جاتا ہے, تفسیر احکام القرآن, جس کو آپ کے نام سے تفسیر جساسی بھی کہا جاتا ہے. آپ کے اس نگرانی ابو بکر جساس علیہ رحمت الرحمان ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں. یہاں تک تو ہم چند بزرگوں کے واقعات کے ساتھ اور بنو عباس کی تاریخ کے ساتھ آپ کے درمیان موجود تھے. آئیے ہندوستان چلتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا. یہاں تک تو ہم نے بغداد, بصرہ, کوفہ, نجف اور آپ کے سامنے ہم نے عمان، خراسان، ان تمام علاقے کی بات کی ہے، لیکن اس وقت ہندوستان اسلام کی عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی کے نام سے گرج رہا تھا. آئیے ہندوستان کی طرف چلتے ہیں. یہ دور بنو پارس کے بادشاہ قادر باللہ کا تھا. قادر باللہ جو کہ 381 ہجری سے لے کر 442 ہجری تک اس کا یہ دور رہا. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت، آپ کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے، بڑے عظیم شخصیت ہے. آپ کا لقب سلطان بھی ہے، آپ کا لقب سلطان الدولہ بھی ہے. بے شمار القابات آپ کے لیے علماء ربانی اور مجاہدین نے وضع کیے ہیں. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے اپنے عہد کے اندر سب سے پہلے تو اپنی سلطنت جو ان کی غزنی کے اندر تھی، غزنی افغانستان کا جو علاقہ ہے، کابل سے تقریباً 2-4 گھنٹے کا راستہ ہے غزنی، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے داتا صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بہت مقدس سرزمین ہے. غزنی میں حضرت محمود غزنوی کا بھی مزار ہے، داتا علی حجویری کا بھی مزار ہے. داتا علی حجویری کے والد صاحب کا مزار ہے اور داتا علی حجویری علیہ رحمت کے دادا کا مزار ہے، ان کی والدہ کا مزار ہے، ان کے بھائیوں کا مزار ہے. تو غزنی کی سرزمین بہت مقدس سرزمین ہے اور یہ کشمیر سے زیادہ خوبصورت ہے. اس کا اکثر حصہ برف میں ڈھکا رہتا ہے اور بعض اوقات ہمارے کچھ افغانی دوست ہیں، ان سے ہم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ برف باری اتنی ہو جاتی ہے کہ آدھے غزنی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت افغانستان میں امن پیدا کرے تاکہ ہم سلطان کی مزار پر قدم بوسی کے لحاظ ہو جائیں. حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت کا یہ دور ہے. اس وقت اب بنو پارس کا خلیفہ قادر باللہ گویا کہ مسند خلافت پر ہے. غزنی میں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی حکومت ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے غزنی میں کوشش کی اور آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنی سلطنت کی تمام مہمات کو پورا کر لوں. اور آپ کی خواہش کی کہ ہندوستان پر میں ایک دفعہ حملہ کروں گا، اس لیے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا ہے اور ان کی آہ و فقہ آئے دن خطوط کے ذریعے پہنچتی رہتی تھی سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کو. اور آپ ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بذریعہ خط اور قاصدوں کے اس بات کو واضح کرتے رہتے تھے کہ جس دن میں اپنی غزنی کی سلطنت پر، اس کی تمام مہم پر گویا کہ مطمئن ہو گیا، اس کے بعد میں سلطان گویا کہ ہندوستان کی طرف میں عزم جہاد کروں گا. اور ایک وقت ایسا آیا 391 ہجری، جب محمود غزنوی علیہ رحمت ایک لشکر جرار کو لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے جیپال کے مقابلے میں. جیپال بادشاہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی قوت تھی. اس نے مسلمانوں پر ایک ظلم کا بازار گویا کہ گرم کیا ہوا تھا اور حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اپنے اس خواب، جو جہاد کا خواب تھا غیر مسلموں کے خلاف، اس پر امانی جامع پہنانے کے لیے آپ روانہ ہوئے. راجہ جیپال اپنی مستی کے اندر بے شمار فوج کو لے کر گویا کہ سلطان کے مقابلے کے لیے نکلا. تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم فرشتہ اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے تعداد کیا تھی، کیا معاملہ تھے، اگر آپ اس کو توجہ رکھیں تو بہت لذت اور بڑا مزہ آپ کو آئے گا کہ اللہ رب العزت نے مسلمان فاتح کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب بھی وہ اخلاص کے ساتھ کلمہ محمدی اور علم محمدی کو لے کر نکلتا ہے تو ہر دور میں ایک بدر کا مقام بقا ہو جاتا ہے، ہر دور میں کربلا کا مقام بقا ہو جاتا ہے کہ 313 نفوس قدسیہ ہوتے ہیں اور 1000 کافروں کو وہ نیت کے مسلمان پچھاڑ دیتے ہیں. اور یہی واقعہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کے ساتھ 391 ہجری جیپال کے مقابلے میں ہند کی سرزمین کے اندر گویا کہ ہوا. راجہ جیپال ایک زبردست لشکر لے کر، جس میں 12,000 اس کے جنگجو لشکر کے سپاہی تھے، 32,000 پیادے تھے. یہ 12,000 جو تھے یہ تو گھوڑوں پر سوار تھے، 32,000 مکمل ہر قسم کے اس دور کے اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر 32,000 پیادے تھے، اور 300 بعض علمانے کا 3,000 کے قریب ہاتھیوں پر سوار تھے. یہ لشکر لے کر یہ گویا کہ ہندوستان کے اندر سلطان کا انتظار کرنے لگا. اور سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت گویا کہ صرف 10,000 کا لشکر لے کر غزنی سے روانہ ہو گئے. 10,000 کا لشکر لے کر محمود غزنوی علیہ رحمت 8 محرم 392 ہجری کے اندر یہ جنگ گویا کہ ہندوستان کے اندر لڑی گئی. اور اس میں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت نے جیپال کو شکست دی. جیپال بھاگ گیا، پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کیا. جیپال نے پھر دوبارہ چند ہندو بادشاہوں کو جمع کر کے دوسری دفعہ سلطان پر حملہ کیا، لیکن سلطان علیہ رحمت نے دوبارہ اسے پسپائی کی اور اس دفعہ سلطان نے اسے گرفتار کر لیا. جیپال پکڑا گیا، جیپال کے ساتھ اس کا بیٹا آنند پال یہ بھی پکڑا گیا، اس کے رشتے دار پکڑا گئے اور دیگر اور لوگ پکڑا گئے. لیکن جب مسلمان فاتح نے اپنے تمام شہدا کی تفہیم کی، تمام معاملات سے فارغ ہوئے، تو آپ نے جیپال، اس کے بیٹے اور اس کے رشتے داروں کو آزاد کر دیا. کہا جاؤ یہ مسلمانوں کی سخاوت تم کیا یاد رکھو. اس ہندو کو گویا کہ آزاد کر دیا. جاپان جب اپنے علاقے میں پہنچا تو ہندوؤں کے اندر ایک برا عقیدہ تھا. ان کے اندر عقیدہ یہ تھا کہ جو ہندو بادشاہ مسلمان بادشاہ سے دو دفعہ ہار جائے تو اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, اور اس کے گناہ کا تدارک اور اس کی معافی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دے. اب جیسا بھونڈا مذہب تھا ویسی بھونڈی سدائیں تھیں. اب گویا کہ راجا جیپال کرتا تو کیا نہ کرتا, یہ اپنے پنڈتوں کا ایک بہت بڑا گویا کہ یہ بھی بہت بڑا پنڈت تھا, سنیاسی قسم کا آدمی تھا, لیکن یہ گویا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جہاد کے لیے اس نے سارے مسلمانوں گویا کہ کافروں کو جمع کیا تھا اور ان کے سامنے ویدے شیرے پڑھ کر یہ من غلط باتیں کی تھی کہ جو مسلمان کو ایک دفعہ مارے گا اس سے شنکر اور فلاں فلاں بھگوان بہت خوش ہو جائیں گے اور اسے بڑا انعام دیا جائے گا. اس حوص سے گویا کہ ہندوؤں کو اس نے اجاگر کیا, لیکن سلطان نے ان کو شکست دی. اب کیا ہوا, جیپال اپنے بیٹوں سمیت گرفتار ہوا, بعد میں اس کی آزادی ہو گئی. آزادی کے بعد اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو اپنا ولی عہد بنایا اور خود آگ کی نظر ہو گیا, اور اسے گویا کہ اسی کے چاہنے والے 24 گھنٹے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے والے اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر اسے آگ میں پھینک دیا, اور آنند پال گویا کہ اب ہندوستان کے تقریباً علاقوں کا گویا کہ ولی عہد بن گیا, اور بالخصوص لاہور کے اندر اس کی سب سے بڑی جبرت اور اہمیت اور سب سے بڑا تخت اس نے گویا کہ لاہور کو بنا لیا. 396 ہجری سلطان محمود بدلے دل رحمت اس مارکے کے بعد 392 ہجری میں دوبارہ غزنی تشریف لے گئے, اور غزنی سے آپ دوبارہ لوٹے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے. ملتان کے اندر کرامتی فرقے کے لوگ گھس گئے تھے, وہی کرامتی فرقہ جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. کرامتی فرقے نے وہاں پر بڑی شورش مچائی, بڑی گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ گویا کہ بڑے نازیبہ حرکات کیے گئے, جس کی خبر جب محمود حضرت علیہ رحمت کو وہاں پر پہنچی تو آپ نے دوبارہ ہمیں جہاد کیا اور ملتان کی طرف آ پائے. ملتان کی طرف آپ پہنچے تو کرامتی آپ کا نام سن کر بھاگ گئے. آپ نے کئی عرصے تک ملتان میں قیام کیا لیکن کرامتی نہیں آئے. جب آپ واپس لوٹنے لگے تو آپ آنند پال کی موت آئی تھی. آنند پال کو آپ نے کچھ نہیں کہا, وہ لاہور میں تھا, آپ ملتان آئے ہوئے تھے. آپ جب دوبارہ لوٹنے لگے تو آنند پال نے نازیبہ کلمات لکھ کر آپ کی طرف بھیجے اور آپ کو دھمکی دی. حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت اس وقت تو اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت غزنی لوٹ گئے, لیکن 399 ہجری میں آپ نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا, اور یہ حملہ اتنا زوردار حملہ تھا کہ جس میں آنند پال کو جب خبر ہوئی کہ سلطان آ رہا ہے تو اب اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ سلطان آ رہا ہے, اور یہ سلطان کی ایسی دہشت تھی جس طرح کہ فاروق اعظم کی دہشت ہوا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت جب پشاور کے قریب پہنچی, اور یہاں سے آپ پشاور خیبر کے راستے سے جب آپ خیبر کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف آنا کا سفر آپ نے وہاں سے شروع کیا, آنند پال کو پتا چلا. آنند پال نے سارے ہندوستان کے بادشاہوں کو جمع کیا, اپنے باپ کی صورتحال بتائی کہ میرا باپ ہندو مذہب کے لیے کتنا مخلص تھا, اگر وہ دو دفعہ سلطان سے ہار گیا تو کیا ہوا, وہ چاہتا تو پنڈتوں کو قتل کر دیتا, لیکن وہ اتنا ہندو مذہب کا مجاہد تھا کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کی نظر کر دیا, اور وہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہمارے مذہب میں بہت بڑے اجر کی بات ہے, لہٰذا تم میرے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور ہندو مذہب کی بتا کے لیے سلطان کے مقابلے میں آ جاؤ. اب گجرات سے سب سے زیادہ ہم انشاءاللہ جب احمد آباد کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو ان بادشاہوں کا ذکر میں وہاں پر آپ کی خدمت میں رکھوں گا. احمد آباد, جوناگڑھ, ان تمام علاقوں کے جو مشہور ترین امیر ترین بادشاہ تھے, انہوں نے گویا کہ آنند پال کے قول پر لبیک کہا, اور یہ سب کے سب کئی ہزار کی تعداد میں گویا کہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. لیکن سلطان غزنوی علیہ رحمت جس وقت پشاور پہنچے, آپ کو پتا چلا کہ ہند کے سارے بادشاہ جمع ہو گئے ہیں. آپ نے خط ہند کے بادشاہوں کی طرف بھیجا, آپ نے فرمایا جس کو موت کا سامنا کرنا ہے وہ میرا انتظار کرے, میری دشمنی تم سے نہیں آنند پال سے ہے, اور تم اگر چاہتے ہو تو مجھ سے لڑنا تو میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آنند پال کا ساتھ مت دینا, اگر تم آنند پال کے ساتھ رہے تو میں تم سے مقابلہ کروں گا, میری تم سے بظاہر کوئی دشمنی نہیں ہے, تمہارے متعلق مجھ سے کوئی شکایت نہیں پہنچی, آنند پال نے میری حکومت مسلمانوں کا مذاق اڑایا ہے, میں اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں. جب یہ خط, یہ دہشت والا خط جب آنند پال کے پاس پہنچا اور گجرات کے بادشاہوں نے دیکھا تو وہ سب بھاگ گئے. اب آنند پال اکیلا رہ گیا, اور حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت نے 399 ہجری پر آنند پال پر حملہ کیا اور اس کی تمام فوج کو تحت تیغ کیا اور آنند پال کو اپنا غلام بنایا. اس نے کہا حضور جان بخش دیجئے, میں آپ کا فرمان بردار ہو جاؤں گا. حضرت نے پھر دوبارہ ایک احسان فرمایا اور اس کو چھوڑ دیا جس طرح اس کے باپ کو چھوڑ دیا تھا, آنند پال کو چھوڑ دیا, اور آنند پال تقریباً آپ کا بڑا مفتی اور فرمان بردار بنا رہا. آنے والے بس میں آپ سنیں گے, جب آپ نے کشمیر پر حملہ کیا تو آنند پال کو غزنی سے خط لکھا, چلو پہنچو میری فوج کے استقبال کے لیے, میری فوج جا رہی ہے پشاور کے راستے کشمیر فتح کرنے کے لیے, اور وہاں پر پہنچ کر ان کے لیے تمام رسم پہنچاؤ, کھانا پہنچاؤ, ان کی سواری ان کو کیا چیز کی ضرورت ہے. فاروق خان نے خط لکھا کہ حضور میں آپ کا غلام کا بیٹا غلام ہوں, جیسا آپ کہیں گے ویسی ہوگا, آپ کے کہنے پر تمام باتیں ہوگی. اور یہ اس وقت پہنچا آنند پال کے ساتھ, یہ جنگ نگر کوٹ کے علاقے میں تھی. نگر کوٹ میں آنند پال کے ساتھ محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کا یہ بہت بڑا مارکا تھا. نگر کوٹ سومناتھ کے بعد ہندوؤں کا سب سے بڑا مرکز تھا, جہاں پر ان کے بتوں کی تعداد بڑی کثرت میں تھی. اور وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سارے کے سارے بت جو ہیں یہ وہ بت ہیں جن کی وجود سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کے دل میں یہ بات تھی کہ میں ایک دفعہ نگر کوٹ پر حملہ کروں گا اور اپنی تلواروں سے سارے بتوں کو توڑوں گا. اور جس وقت آپ نے آنند پال کو شکست دی, نگر کوٹ پر آپ نے فتح حاصل کی, آپ نے ساری مندروں کے اندر سارے مجاہدین کو بھیجا اور کسی بت کو آپ نے تھوڑا تمام خود کو گیا کہ مٹی میں ملا کر رکھ دیا. اور اس کے بعد کا وہ واقعہ ہے سومناتھ کی مندر کو فتح کرنے کا, وہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہاں پر صرف آپ کو یہ بتا دوں, سلطان ایک بہت بڑے غازی تھے, بہت بڑے فاتح تھے. تاریخ کے لوگ مورخین ظلم بھی کرتے ہیں, لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ سلطان ولی کامل تھے. سلطان ایک بزرگ بادشاہ تھے, سلطان بہت نرم دل بادشاہ تھے. سلطان کے اوپر وہ الزامات نہیں لگائے جا سکتے جو بنو عباس کے بادشاہوں پر لگائے گئے ہیں. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت وہ شخصیت ہے جو شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرماتے ہیں. یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کی عظمت ہے. چلتے چلتے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے میرے سلطان کا مرتبہ آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے گا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت ایک دفعہ رات کو آرام فرما رہے تھے. آپ بہت بڑے محدث اور عالم تھے, کوئی عام شخص نہیں. آپ کے بارے میں حنفی علماء نے لکھا کہ آپ افغانستان میں حنفیوں کے سب سے بڑے فقیہ, یوں سمجھیے کہ جتنے بڑے بڑے مفتی تھے آپ ان سے بڑے عالم تھے. فقہ حنفیہ میں آپ کو بہت گہری نظر تھی. ایک محمود غزنوی علیہ رحمت کا نام آتا ہے اور ایک سلطان التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ, اس کا نام آتا ہے کہ ان دونوں کو اس دور کے بادشاہوں کے اندر یہ قبول تھا کہ فن حدیث ہو یا فن تفسیر ہو یا جناب فقہ ہو, ان کو اس کے اندر مکمل عبور حاصل تھا. بڑے بڑے چوٹی کے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسئلے کا جواب طلب کیا تھا. تو یہ مقام ہے حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت الرحمان کا. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کے پاس یہ حدیث پہنچی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ نبی پاک نے فرمایا میرے دین کے علماء میرے دین کے وارث ہیں, میرے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کس چیز میں وارث ہوتے ہیں؟ علم میں وارث ہوتے ہیں. کس میں وارث ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتی, نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے. وہ اور لوگ ہیں جو ابھی تک فدق پر چیخ رہے ہیں کہ باغ نہیں دیا, باغ نہیں دیا. ہم نے کہا نبی باغ بنانے باغ پھیلانے نہیں آتا, نہ نبی کی وراثت باغ ہوتی ہے. نبی کی وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا دین اس پر اترتا ہے وہ علم اترتا ہے, وہ علم اس کی وراثت ہوتی ہے جو اپنے جانے سے پہلے چند لوگوں کے دلوں کو وہ صاف کرتا ہے اور اس کے اندر اس وراثت کو ڈال کر رخصت ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے قلب کی تکہیر ہوتی رہتی ہے اور یہ وراثت کا سلسلہ آگے بڑھتا چلتا رہتا ہے. اس لیے نبی پاک نے بھی فرمایا کہ میری امت کے لیے جو وراثت ہے وہ وراثت میرا مال نہیں. میرے وصال کے بعد میرے آقا نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہے وہ میری امت کے لیے تمام کے لیے جائز ہے, وہ امت کے لیے تقسیم کر دیا جائے گا اور میری وراثت جو ہے وہ علم ہے. تو جہاں تک آپ نے سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کی ابتدائی واقعات سنے, اب یہ سماج فرمائیے کسی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, کیونکہ آپ بہت بزرگ عالم بھی تھے, سلطان فاتح بھی تھے, آپ اندازہ لگائیے یہ چیز علماء کو ذیب دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں عالم. کیا کہتے ہیں اسے؟ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. عالم ربانی اور جہاد کے اس کی زبان نہ چلے تو اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ اللہ اکبر. یا اس سے بڑا بزدل کون ہوگا؟ اس کے علم نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا کہ جو قرآن و سنت کو سمجھ چکا ہے, جس نے موت کو سمجھ لیا ہے, جس نے خدا کی رضا کو سمجھ لیا ہے, لیکن وہ خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے اس کا باطن اسے ابھارتا نہیں, اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں لیا, ایسے عالم کو عالم سو کہتے ہیں اور محمود غزنوی جیسے کو عالم حق کہتے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرحمان سے کسی نے پوچھا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی سند آپ کے بزرگوں سے, کیونکہ قریب دور ہے, کسی سے پہنچا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی تو نہیں, لیکن اس حدیث کے لفظ پر میں غور کروں گا, تحقیق کروں گا. یعنی آپ نے بظاہر اس پر غیر اطمینان کا اظہار فرمایا کہ پتہ نہیں سرکار کا قول ہے بھی کہ نہیں. تحقیق کے تباہ ذمہ داری تھی کہ سرکار کو اگر حدیث نہیں حدیث کہہ دیا تو میرا آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانا جہنم ہے. تو احتیاط اور تدبر سے آپ نے فرمایا کہ یہ قول آیا سرکار کا ہے کہ نہیں, اس پر غور کریں گے, بیٹھیں گے, علماء کو بٹھائیں گے, بات کریں گے اس پر. چند آپ نے اعتراضات اس پر پیش کی کہ میرے ذہن میں اعتراض ہے اس روایت کے متعلق, اگر یہ رفع ہو جائے تو پھر اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے, علماء کی رائے دی جا سکتی ہے. علماء نے آپ کو مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن آپ کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب علماء کے پاس نہیں تھا, جس وجہ سے آپ نے کہا کہ اس حدیث کو بھی رائج مت کرو, اس کو رہنے دو, اس پر تحقیق کریں گے جب اطمینان ہوگا پھر اس کو گویا کہ رائج کیا جائے گا. آپ حنفی ہیں, سنی ہیں, بہت عظیم بزرگ ہیں. آپ رات کو آرام کر رہے تھے, سردی بڑی سختی, رات کو آنکھ کھل گئی, دیکھا کہ جناب دور ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ خود اٹھ کر گئے اپنے خیمے سے نکل کر, دیکھا تو ایک طالب علم اٹھا اور وہ کتابیں پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے فقہ کی فن کی ایک بڑی مشکل کتاب کا نام لیا. آپ نے فرمایا اچھا, اور دیکھا تو وہ چاند کی روشنی میں پڑھ رہا تھا. آپ نے اپنے وزیر کو بلایا, فرمایا پورے محلے کو روشن کر دو, اس جگہ پر نہیں, اس جگہ یہ بیٹھ رہا ہے, سبحان اللہ, خدا مال دے تو ایسا دے کہ اللہ کے دین کے لیے رہ سکے. فرمائیے ایک بچہ ہے, ایک ندیم حاصل کر رہا ہے اور یہ آخری مراحل میں ہے, اور اس کی جستجو یہ ہے کہ یہ چاند کی روشنی میں علم حاصل کر رہا ہے. جس جگہ یہ بیٹھا اس پورے علاقے کو روشن کرو, تاکہ یہ جہاں چاہے جس جگہ پر بیٹھے اور جا کر مطالعہ کرے. اور اس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا قلم تھا, آپ نے اپنا شاہی قلم منگوایا اور اس کی خدمت میں پیش کیا, کہا جب تو کتابت کرے گا, لکھے گا کسی حدیث کو, روایت کو, تو یہ میرا قلم رکھنا اور اس سے تو لکھنا. یہ آپ نے دیے اور چلے گئے. دماغ کی آنکھ لگ گئی تو سرکار صاحب نے پوچھا, سرکار نے کیا فرمایا؟ محمود آج تم نے ہمیں خوش کر دیا. حضرت محمود رضی اللہ عنہ نے کہ حضور کیا بات؟ فرمایا آج تم نے میرے دین کے وارث کی خدمت کی. کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا تم نے اس طالب علم کے لیے روشنی کا استعمال کیا, اپنا شاہی قلم اس کی خدمت میں پیش کیا ہے, تو سن لے, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے وہ میرے دین کی وارث ہے. آپ جب اٹھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دسمبر بشاکی کی علامت کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے علماء کو بلایا, فرمایا حدیث کی کتابت کرو اور میرے حجرے کے سامنے حدیث لگاؤ, العلماء ورثۃ الانبیاء, کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جس کی بشارت مجھے خواب میں آ کر رسول اللہ نے خود دی. تو یہ مقام ہے سلطان محمود بدروی علیہ رحمت کا. ایک دفعہ محبت سے درود پاک سرکار کی شفاعت کا تصور کرتے ہوئے پڑھیے اور اس کا ثواب محمود بدروی علیہ رحمت کی روح پاک کو. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك. مولا کریم جو بیان کیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان بزرگان دین کا بیان و دین محدثین کا, بالخصوص امام ابو القاسم طبرانی علیہ رحمت, امام الائمہ امام ابن سنی دینوری علیہ رحمت, امام المفسرین ابو بکر راضی الجساق صاحب تفسیر احکام القرآن جن کا ذکر کیا گیا, مولا کریم ان کے درجات بلند فرما, بالخصوص سلطان محمود رضی اللہ علیہ رحمت کا جو ذکر پاک مولا کریم کیا گیا, ان کی شجاعت اور ان کے اخلاص کی برکت سے مولا کریم ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری جدوجہد کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کے نالین کا صدقہ مولا کریم ہمارے عملوں میں, ہماری جملہ ادائی میں. رمضان کا مہینہ ہے, کچھ لوگ زکات دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, خدا کی راہ میں دیتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. مولا کریم ان صاحب برکات کی شخصیت سے جو سر سے لے کر پاؤں تک اس اخلاص کا مجسمہ ہے, مولا کریم سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جملہ عبادتوں میں, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا بدنی عبادت کے اعتبار سے ہو, مولا کریم اس میں اخلاص پیدا فرما, اخلاص پیدا فرما. جن حضرات